أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له ولن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. الحمد للہ سورہ نساء کی 141 آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور اس سلسلہ کلام 148 آیات تک چلے گا, جس میں بظاہر خطاب مسلمانوں سے ہے لیکن اس میں منافقین کا طرزہ میں نے جو کو بیان کیا جا رہا ہے, خاص طور پر 21 رکوع اور اس کی آیت نمبر 145. پورے قرآن حکیم میں منافقین کے حوالے سے یہ جامع ترین آیت ہے اور سخت ترین آیت ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ, یقیناً یہ منافقین جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خادعہم, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس طرز عمل کا جواب دے گا قیامت کے دن. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور ان لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ لوگ جو آتے ہیں نماز کے لیے, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, قاموا کسالا, یہ نماز پڑھتے ہیں انتہائی سستی کے ساتھ, کسل مندی کے ساتھ, یراؤون الناس, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. بارہ اس حوالے سے توجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ بھی نماز ضرور پڑھتے تھے. ظاہری بات ہے اس وقت جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. نماز تو ان کو پڑھنی پڑتی تھی لیکن ان کی اندرونی کیفیت یہ تھی کہ نماز کے لیے آتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سستی سے, کسل مندی سے جی نہیں چاہتا ان کا نماز پڑھنے کا. تو یہ کیفیت اپنا جائزہ لے لیجیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری یہ کیفیت ہے کہ نماز سے متعلق ہم ڈھیلا پن کرتے ہیں, سستی دکھاتے ہیں کہ ابھی پڑھ لیں گے جناب, ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے, تو یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر بہت بھاری تھیں کیونکہ اس میں بہرحال قربانی دینی پڑتی ہے, نیند قربان کرنی پڑتی ہے. تو ان آیات کے حوالے سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید اس زمانے میں منافقین تھے اور وہی ان کا طرز عمل تھا, کہ بہت بڑی محرومی ہوگی کہ اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ کافر بھی ہوتے ہیں, مشرک بھی ہوتے ہیں, منافق بھی ہوتے ہیں اور ہم تو پکے مومن ہیں, ہمارا طرز عمل تھوڑی ہے, یہ تو ان کا تھا. تو پھر ان آیات سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہماری بھی ہے تو اپنے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا نفاق سے ڈرتا رہتا ہے, نفاق سے ڈرتا رہتا ہے مگر وہی جو مومن ہوتا ہے, مومن ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ میں نفاق پیدا نہ ہو جائے, اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, صرف اتنی پرواہ ہوتی ہے کہ ایسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو اڑا کر پھینک دے, بس اس سے زیادہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ان حوالے سے یہ جو تصاویر بیان کی جا رہی ہیں, یہ شیشہ یا آئینہ دکھایا جا رہا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہماری کیفیت تو یہ نہیں, اگر ہے تو ہمیں پھر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. واحدہ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا, اور وہ آتے ہیں نماز کی طرف بہت ہی زیادہ سستی دکھاتے ہوئے, اور آتے بھی کیوں ہیں, یراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. سب سے پہلے آ گئے, سب لوگوں کو دکھایا جناب نماز پڑھنے آ, دیکھو میں بھی پکا مومن ہوں. یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا, جیسے یاد کرنے کا حق ہے ویسے ہی. اب یہ جو ان کی بات نہیں کہتی ہے, پہلے بھی آ چکی ہے, مذبذبین بین ذلک, یہ مذبذب ہیں, یہ لٹکے ہوئے ہیں دونوں کے درمیان, لا الہ ہاؤ لائی ولا الہ ہاؤ لائی, نہ یہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں. منافق جو ہوتا ہے مفاد پرست آدمی ہوتا ہے, دونوں طرف سے مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے, اہل ایمان سے کوئی فائدہ مل جائے تو یہاں سے, کافر سے کوئی فائدہ مل جائے تو یہاں سے. کہا جاتا ہے اپنے انڈے بڑے سجا سجا کے رکھتا ہے, دونوں طرف رکھتا ہے کہ اگر یہاں سے نقصان ہو جائے تو یہاں سے فائدہ ہو جائے گا. تو فرمایا لا الہ ہاؤ لائی ولا الہ ہاؤ لائی, نہ یہ ان لوگوں کے لیے مخلص ہیں, اہل ایمان ہی سے مخلص ہیں, اور نہ کافروں سے مخلص ہیں, یہ منافق صرف اپنے آپ سے مخلص ہیں کہ ان کو فائدہ ہو جائے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور اللہ ہی جس کو گمراہ کر دے, یعنی جس کی گمراہی پر فیصلہ فرما دے, اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے آپ. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دو اپنے خلاف ایک سری سلطان, سری دلیل, سری حجت, کہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نازل فرمائے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اگر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا جا رہا ہے, دلی محبت ہماری اگر کسی کافر سے اپنے مسلمان کو چھوڑ کر, تو یہ ایمان کے منافی ہے. بالکل اس کے برعکس بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور فرماتے من احب للہ, جس شخص نے محبت کی اللہ کے لیے, وہ ابغض للہ اور بغض اور عداوت رکھا اللہ کے لیے, وہ آتا للہ اور کسی کو دیا تو اللہ کے لیے, وہ منع للہ اور کسی سے روکا تو اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو یہ سارے معاملات اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اگر کوئی مومن ہے, ہمارا بھائی ہے ایمان والا, چاہے وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو, تو اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اگر کافر ہے اور ہمارا بھائی ہے سگا بھائی, اس سے ہمیں دلی محبت نہیں ہونی چاہیے. تو ہرگز ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. مومنوں کو چھوڑ کر کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف سری الزام یا سری جو ہے وہ دلیل دینا چاہتے ہو, یعنی اس کے برعکس پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا. آیت نمبر 145 منافقین کے بدترین انجام کے اعتبار سے آیت مبارکہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یقیناً یہ منافقین آگ کے سب سے نیچلے درجے میں, یعنی ہمارے اعتبار سے درجے میں, ورنہ اصل ورڈ ہے درکا. درکا میں نے آپ کو بتایا تھا جو نیچے کی طرف جا رہا ہو, تو یہ منافقین جو ہیں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا, اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. گویا جہنم کے جو درجے ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پہ ہیٹ سب سے زیادہ ہوگی, کافروں سے بدتر ہیں یہ منافق. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منافقین کو اس میں داخل کروا دے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں منافقانہ طرز عمل سے, نفاق سے محفوظ فرما دے. یہ بدترین آیت ہے, یعنی اس اعتبار سے بدترین انجام ہے. معاف کیجئے گا, بدترین آیت کا لفظ میری زبان سے نکل گیا. یہ بدترین انجام ہے منافقین کا جو یہاں پر بیان کر دیا گیا. اس سے زیادہ بدترین انجام کافروں کا نہیں ہوتا جتنا زیادہ یہاں پر منافقین کا بیان ہو رہا ہے. الا الذین تابوا, ہاں ان لوگوں کے سوا جو توبہ کر لیں. اگر احساس ہو جائے منافقانہ طرز عمل ہے کہ ہم کبھی کچھ اور ہوتے ہیں کبھی کچھ اور ہوتے ہیں, تو توبہ کر لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں. وَأَصْلِحُوا, اور اپنی اصلاح کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو, بمعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کے کلام کو. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ, اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے دین کو, اپنی اطاعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اللہ کے لیے اپنی اطاعت اور فرما برداری کو خالص کر لیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو یہ لوگ ہوں گے پھر جو اہل ایمان میں شامل ہوں گے. اللہ پاک چار باتیں یہاں بیان کی گئی, اللہ پاک چاروں ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک توبہ. توبہ کہتے ہیں واپس پلٹنے کو. آپ راستہ بھول گئے تھے کہیں اور نکل گئے, جیسے یاد آیا کہ آپ کو ادھر نہیں ادھر جانا تھا, اپنی گاڑی واپس لے آئی ہے. توبہ رجوع کرنا, پلٹنا, واپس آنا شرمندگی کے احساس کے ساتھ. نمبر دو وَأَصْلِحُوا, اپنی اصلاح کرو, اپنے روش کو درست کرو. نمبر تین قرآن سے تعلق مضبوطی سے جوڑ لو. ابھی ہم نے پڑھ لیا افلا یتدبرون القرآن, اگر یہ لوگ قرآن پر تدبر کریں تو واقعتاً ان کے دلوں میں نفاق پیدا نہیں ہوگا. اور نمبر چار واخلصوا دینہم للہ, سارے کے سارے اعمال میں خلوص اور اخلاص, یہ ہے شرط لازم. لہٰذا اپنی اطاعت, اپنی فرما برداری, اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا. فاولائک مع المؤمنین, تو یہ اہل ایمان میں شامل ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور اللہ پاک ان قریب ایسے اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب دیکھیں بڑا اپیلنگ انداز ہے, پھر وہی انداز ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر اے لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور شکر گزاری کی روش اختیار کرو, تو اللہ پاک تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کوئی زبردستی تو تمہیں عذاب دینا نہیں ہے, وہ تو تمہاری ماں سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہے. لہٰذا اللہ پاک کو چاہتا ہے تو تمہیں عذاب سے بچا لے. تو اگر تم شکر کرو گے اور ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو گے, تو اللہ پاک تمہیں زبردستی عذاب نہیں دے گا. وکان اللہ شاکرن علیما, اور اللہ پاک تو ہے شاکر, قدردان ہے, علیم ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا بری بات کا زور سے کہنا, سب کے سامنے کہنا, سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو. اب بری بات سے مراد یہاں پر فحاشی اور بے حیائی کے اسکینڈلز ہیں, وہ اگر پھیلائے جا رہے ہیں نامناسب, انتہائی نامناسب عمل ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چل گئی, اس کو اخبار میں چھاپ دیا اور اس کا اسکینڈل جو ہے بنا دیا. تو کوئی بھی بری بات, چاہے وہ غیبت ہو یا کوئی اسکینڈل وغیرہ ہو, اس کا زور سے تمام لوگوں کے سامنے کہنا انتہائی جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے, اس کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے. الا من ظلم, سوائے اس کے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا, جو بیچارہ مظلوم ہے, وہ اگر اپنی فریاد رسی کے لیے لوگوں کے سامنے بات بیان کرے, اس کی اجازت ہے. اور مزید یہ کہ عدالت میں گیا ہے, وہاں پر اپنی جو ہے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے, وہ اس کی بھی اجازت ہے. اور اسی طرح کوئی شخص ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، لوگوں کی مال غصب کر رہا ہے، اس کے خلاف اگر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس کی داد رسی کی جائے، اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ پاک سب کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن، اگر تم کھلا کھلا کرو کوئی خیر کی بات، کوئی بھلائی، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا پھر یہ کہ تم معاف کر دو کسی برائی کو، کسی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تم اس کو معاف کر دو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے جو بہت زیادہ بخشنے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور قدرت والا ہے. تم اگر معاف کرتے ہو تو اس لیے کہ چلو بھائی قادر ہی نہیں ہو بدلہ لینے پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کرتا ہے. تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ پاک معاف کروانے والا ہے اور ہر شے پر قادر ہے. یہاں پر وہ سلسلہ کلام ختم ہوا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 48 آیت سے لے کر 149 آیات تک یہ مسلمانوں سے خطاب، اس میں خاص طور پر مسلمانوں کو تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی. اطاعت رسول جو منافقین پر بہت زیادہ بھاری تھی، ہجرت جو منافقین پر بہت زیادہ بھاری تھی، اسی طرح جہاد و قتال کے مرائل، اور اس میں خاص طور پر جو ابھی ہم نے سلسلہ پڑھا یہ منافقین پر بہت زیادہ بھاری تھے، جس کی تفصیل الحمدللہ پڑھ لی. ابھی آخری حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ نساء کا، اس کا موضوع ہے ایمان برسالت، اور خاص طور پر اس میں مسلمانوں کو اور یہودیوں کو دونوں سے خطاب آپ کو ملے گا. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تفریق ڈال دیں، فرق نکال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. ویقولون نؤمن ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لائیں گے، ونکفر ببعض، اور بعض باتوں کو نہیں مانیں گے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کی روش اختیار کر لیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہی کٹر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ہی کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب یہاں پر تفریق بین اللہ و بین رسول کیا ہی سمجھ لیجیے. دیکھیے ایک شخص اگر یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہے تفریق بین اللہ و بین رسول. یہ ایک آرگینک ہال ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، قرآن سننا، یہ دین. اب اگر کوئی کہتا ہے جناب ہم تو قرآن کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے اور کسی شے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حدیث کو نہ سنت کو نہ رسول کو، یہ تفریق کر دی گویا اس نے دین کے اندر. یہ کٹر کافر ہیں، یہ جو ہمارے یہاں منکرین سنت ہیں اور منکرین حدیث ہیں، یہ درحقیقت اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے آتے ہیں. اسی طرح یہودیوں میں بھی یہ طرز عمل تھا کہ اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے، یا رسول کو مانیں گے تو اس رسول کو مانیں گے اس رسول کو نہیں مانیں گے، یہ سارا کا سارا کافرانہ طرز عمل ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں صاف طور پہ یہاں بیان کر دیا گیا. اگر آپ غور کریں عملی اعتبار سے، اصل ایمان ہے ہی ایمان برسالت، عملی اعتبار سے. اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان باللہ پر تو یہودی بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ کس چیز پر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ وہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، اس وجہ سے وہ کافر ہیں. تو یہ تفریق جو ہے اللہ رسولوں کے درمیان یا رسولوں کے درمیان، اس سے متعلق یہاں پر بات بیان ہوئی. بہرحال ہمارے یہاں بھی بڑے زبردست قسم کے اس حوالے سے فتنے اٹھتے رہے اور اس کا جواب دیا جاتا رہا. ایک ہی مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ دین الہی کا تصور دیا تھا اکبر صاحب نے، دی گریٹ اکبر، انہوں نے اصل میں اسی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہندو، یہ عیسائی، یہ پارسی، اور اسی طرح اور یہ جو دیگر مذاہب مسلمان، یہ سب ایک ہی نور ہے، یہ سب ایک ہی شہر، ان کو ایک جمع کر کے دیا جائے اور اللہ کو سب مانتے ہیں، آخرت کو سب مانتے ہیں، چلو بھائی سب کے سب ایک ہی جو ہے وہ دین بنا دیا جائے. یاد اس حوالے سے الحمدللہ بڑی زبردست تحریکیں اٹھیں اور اس کے خلاف جو ہے جدوجہد کی گئی. متحدہ وطنیت کے حوالے سے جو ہے وہ فتنہ اٹھایا گیا. بہرحال وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو ان لوگوں کے نام بھی بتا دیتا کہ جنہوں نے اس حوالے سے الحمدللہ جدوجہد کی. بہرحال یہ فتنے یہاں پر بھی اٹھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پر علماء کرام اور ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے بڑی زبردست جو ہے وہ تحریک اٹھائی. علامہ اقبال کا صرف ایک شعر سنا کے آگے بڑھاؤں گا کہ رسالت کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. گویا رسول ہاشمی کا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ ان کے درمیان کسی میں تفریق نہیں کرتے، سارے رسولوں کو مانتے ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو عنقریب ان کے بدلے پورے پورے دے دیے جائیں گے. وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا بہت مہربان. یسألوک اہل الکتاب، یہ سوال کرتے ہیں اہل کتاب آپ سے، ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ ذرا آپ اتار کر لائیے کتاب آسمان سے. اب یہ ان کی جو روش تھی اس سے پہلے بھی آئی سورہ آل عمران میں بھی, کہ کہتے تھے یہ نشانی دکھائیں, یہ نشانی دکھائیں, یہ نشانی دکھائیں. ایک نشانی یہ مانگتے تھے, بھائی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے سامنے ہی کتاب آپ پر نازل ہونی چاہیے, پھر ہم آپ کو مان لیں گے. تو فرمائیے آپ سے سوال کرتے ہیں, کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ نازل کہ آپ اتار کر لائیں ان کے اوپر کتاب آسمان سے. فقط سألوا موسى اکبر, تو انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام سوالات کیے بہت بڑے بڑے تھے, من ذلک اس سے بھی زیادہ. اور وہ سوالات کی پہلے سنیے ذرا, فقالوا انہوں نے کہا تھا ارن اللہ جارتن, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں ذرا دکھائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, جارتن اعلانیہ آنکھوں سے دکھائیے. فاخذتهم الصاعقہ, تو ان کی استخارت کے نتیجے میں ایک صاعقہ, ایک بجلی نے ان کو پکڑا تھا, بظلمہم ان کے ظلم کے باسبب. ثم اتخذوا العجل من بعد, موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے انہوں نے یہ حرکت کی تھی کہ انہوں نے بچڑے کو جو ہے اس کی پوجا کرنے لگے, اس کو معبود بنا لیا. من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی. فعفونا عن ذلک, تو ہم نے معاف کر دیا تھا ان سے اس گناہ کو بھی. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینہ, اور ہم نے موسیٰ کو تو واضح غلبہ عطا فرمایا تھا. ورفعنا فوقهم الطور, اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا. بمیثاقہم, ان سے عہد لینے کے لیے. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا, اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ جب فتح ہو جائے فلسطین, یا جو یہ جو شہر ہے اس میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا لهم لا تعدوا في الصف, اور ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا دیکھو ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا. واخذنا منهم ميثاقا غليظا, اور ہم نے ان سے بڑا گاڑا وعدہ لیا تھا, پختہ وعدہ لیا تھا. لیکن سارے وعدے کرنے کے باوجود یہودیوں کا طرز عمل کیا بنا؟ فبما نقضهم ميثاقهم, ان کے اس ميثاق اور عہد و پیما کی توڑنے کی وجہ سے, یہاں پر ایک فعل محذوف ہے لعناهم, یہ آگے پڑھ کے سورہ اعراف میں آ جائے گا, ہم نے ان پر لعنت کی. تو فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله, اور ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیات کے کفر کرنے کی وجہ سے. وقتلهم الانبیاء بغیر الحق, اور نبیوں کو قتل کرنے کے ناحق, ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے. وقولهم قلوبنا غلف, اور اس بات کے کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے. بل تبع اللہ علیہا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. بکفرہم, ان کے کفر کے باسبب. فلا یؤمنون الا قلیلا, تو وہ ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑا. وبکفرہم, اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور ان کے قول کی وجہ سے جو انہوں نے باندھا تھا حضرت مریم پر سلام علیہا, بہتانا عظیما, بہت بڑا بہتان جو انہوں نے الزام لگایا تھا. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, اور ان کے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے. اب یہ رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ دو طرح سے انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں, گویا انہوں نے تکبر سے کہا, اگر ان کی طرف منسوب کیا جائے یہودیوں کی طرف, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا. لیکن جیسا دوسرے الفاظ کو یوں بھی بیان کیے سکتے ہیں, وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم, اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا رسول اللہ. یہ الفاظ پھر اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کو, وہ آگے کوئسچن مارک ہے, اللہ کے رسول کو انہوں نے قتل کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, ہرگز انہوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, نہ ان کو صلیب دی, بلکہ ان کی صورت بنا دی گئی, ان جیسی صورت بنا دی گئی, ان کو پورا کا پورا معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا. یہ میں نے پوری تفصیل سورہ آل عمران میں بیان کر دی تھی, اور عرض کیا تھا کہ یہاں تفصیل تھوڑی سی اور مزید بیان کر دوں گا, لیکن اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے. البتہ ایک بات بہت واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا گیا, نہ صلیب دی گئی, کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. نبیوں کو قتل کیا جاتا رہا, لیکن رسول کو قتل نہیں کیا سکتا, اللہ کا فیصلہ ہے. لاغلبن انا ورسلی, میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, اس وجہ سے نہ ان کو قتل کیا گیا, نہ ان کو صلیب دی گئی. ولکن شبہ لہم, وان الذین اختلفوا فیہ, اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا, لفی شک من, وہ ابھی تک اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں, یہ مسئلہ کیا ہوا ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ما لہم بہ من علم, ان کے لیے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں. الا اتباع الظن, اور وہ نہیں اتباع کر رہے, نہیں پیروی کر رہے, مگر کچھ گمان ہے, اٹکل ہیں جو انہوں نے بنا لیے. اور حقیقی بات کیا ہے؟ وما قتلوہ یقینا, انہوں نے ہرگز ان کو قتل نہیں کیا, یہ ہے یقینی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے. بر رفعہ اللہ علیہ, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند فرما لیا, اٹھا لیا ان کو اپنی طرف, یعنی پورا کا پورا جسم و جان سمیت ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہ گیا. یہ رفع آسمانی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے اور پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے ان یہودیوں کے خلاف, اور انہی کی سرکردگی میں انشاءاللہ العزیز دنیا میں اسلام غالب ہوگا اور یہودیوں کو اپنے ہاتھ سے سزا دیں گے. بر رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیز حکیمہ, اور یقین اللہ پاک جو ہے وہ سب کچھ جاننے عزیز ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اب یہ پیشن گوئی ہے جیسے سورہ آل عمران میں پیشن گوئی آئی تھی کہ وہ گفتگو کریں گے ماں کی گود میں بھی, گہوارے میں بھی, اور پختہ عمر کو پہنچ کے بھی, گویا پوری عمر کو پہنچیں گے, بڑھاپے تک جائیں گے, پھر ان کا انتقال ہوگا. اسی طرح یہ پیشن گوئی ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے, إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, مگر ان میں سے ہر ایک ان پر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے. جو واقعتا جو ان میں اہل کتاب ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئیں گے, یعنی ان کا نزول ہوگا تو ایمان لائیں گے نا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, وہ ان کے خلاف گواہی کے طور پر کھڑے ہوں گے. فَبِظُلْمِ مِنَ اللَّهِ هَادُوا, فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ, اور ان کے ظلم کی وجہ سے جن لوگوں نے, جو لوگ یہودی ہوئے ہیں, حرمنا علیہم طیبات, ہم نے حرام ٹھہرا دیا تھا ان پر بہت ساری پاکیزہ چیزوں کو, احلت لہم, جو ان کے لیے حلال تھی. وبصدہم عن سبیل اللہ, وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا, اور ان کے روکنے کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے وہ بہت سارے لوگوں کو روکتے ہیں, ہم نے ان پر یہ جو ہے حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا. واخذہم ربا, اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے, وقد نہوا عنہ, حالانکہ اس سے ان کو روک دیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے, یہ فتوا فروشی کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے تو مال کھاتے تھے, اس کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ, ہم نے ان پر لعنت کی. وَآتَدْنَا, یہ فعل محذوف ہے, پہلے بھی آیا یہاں پر بھی آ رہا ہے, اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ایسے ہی کافروں کے لیے ہم نے بہت زیادہ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ, لیکن ان میں سے جو راسخ العلم ہیں, جو پختہ علم والے ہیں, وَالْمُؤْمِنُونَ, اور جو علم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں, يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, وہ تو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لے آئیں گے. یہ يُؤْمِنُونَ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے, وہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ایمان لائے, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر, لیکن ایمان لے آئیں گے, پیشن گوئی ہے. بما انزل الیکا, جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبل, اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو ان سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ, نماز کے قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ, زکاۃ ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الاخر, اور نہ صرف یہ کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے, بلکہ اللہ اور یوم آخرت کو بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرن عظیما, انہی لوگوں کے لیے ہم انہی لوگوں کو انقریب عطا فرمائیں گے بہت بڑا اجر. انا اوخینا الیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایسے ہی آپ کی طرف وحی کیا ہے. کما اوخینا الی نوح, جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی. والنبیین من بعدی, اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء کرام آئے, ان کی طرف ہم نے وحی کیا تھا. مثلا واوخینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, جیسے ہم نے وحی کیا ابراہیم کی طرف, اسماعیل کی طرف, اسحاق کی طرف, یعقوب کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام, و عیسیٰ و ایوبا و یونسا و ہارون و سلیمان, اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام. و آتینا داؤد زبورا, اور داؤد کو تو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی. انبیاء کرام کے نام کا گلدستہ یہاں پر جو آ رہا ہے. و رسولا قد قصصناہم علیک من قبل, یہ ہیں وہ رسول بہت سارے جن کے واقعات, احوال, ان کی زندگی کے حالات ہم نے آپ پر پڑھ کر سنا دیے. ورسلا, اور ایسے بہت سے رسول گزرے ہیں, لم نقصصہم علیکا, جن کے حالات و واقعات ہم نے آپ پر پڑھ کر نہیں سنائے. 29 نبی اور رسول ہیں جن کے حالات و واقعات قرآن حکیم بیان کرتا ہے, اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو عرب کے اطراف میں گزرے ہیں. ظاہری بات ہے جس علاقے میں انبیاء کرام آئے اور جس علاقے میں رہتے ہیں اسی علاقے کی بات بیان ہوئی ہے, لیکن قرآن حکیم کی گواہی ہے. ولی کل قوم ہاد, ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجا, ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی نبی آیا. اب ظاہری بات ہے سارے کے سارے نبیوں کا تذکرہ تو یہاں کرنا ممکن نہیں تھا, لہٰذا چند نبیوں کا تذکرہ آ رہا ہے. لیکن دنیا میں یہ جو نبی رسول بھیجے گئے, اس کی ایک حکمت بھی یہاں پر بیان کی جاتی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور ان میں سے ظاہری بات ہے کسی کے منصب زیادہ تھا, لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اب یہ ہے اصل میں نبوت کا بنیادی مقصد. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے, اس کی حکمت کیا تھی, فلسفہ نبوت کیا ہے. رسلا مبشرین و منذرین, یہ سارے کے سارے نبی جو رسول آئے یہ سب کے سب مبشر تھے, خوشخبری دینے والے اور منذر تھے, خبردار کرنے والے. اور یہ کیوں آئے تھے, تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. گویا حجت تمام کرنے کے لیے ہم نے نبیوں کو رسولوں کو دنیا میں بھیجا تھا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ بچے نبیوں کے آنے کے بعد. نبی آ گیا, اس نے رول ماڈل کی حیثیت میں اپنے قول سے اپنے عمل سے دین ثابت کر دیا. گویا جس طرح کلاس روم میں ٹیچر آ کر پوری جو ہے ایکسپلینیشن دے دیتا ہے اور پھر آپ سے جو ہے پیپر لیا جاتا ہے, آخر میں ٹیچر نے ایکسپلین کر دیا, اب آپ سے 3 گھنٹے کا پیپر لیا جائے گا. اور ٹیچر نے اگر ایکسپلین ہی نہیں کیا تو آپ سے کیسے پیپر لیا جا سکتا ہے. لہٰذا نبی اور آ کر حجت تمام, نبی اور رسول آ کر حجت تمام کر دیتے تمام انسانوں کے سامنے کہ ایسے زندگی گزارنی ہے, ایسے تمہارا رب راضی ہوگا. اور اس کے بعد ظاہری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان سے جو ہے وہ حساب کتاب لے گا. وقان اللہ عزیز حکیمہ, اور اللہ پاک زبردست ہے کمال حکمت والا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے نازل فرمایا ہے قرآن حکیم کو آپ کی طرف. انزلہ بعلمہ, اور اس قرآن کو نازل فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے بدولت, علم کے ساتھ. والملائکہ, اور سارے کے سارے فرشتے, یشہدون, وہ بھی اس پر گواہ ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اس کے علم کی بدولت آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور خود بھی رک گئے, ضلوا ضلالا بعیدا, تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے. ان الذین کفروا وظلموا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, شرک کی روش اختیار کی, لم یکن اللہ لیغفر لہم, ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم طریقہ, اور نہ ہی ان لوگوں کو راستہ دکھائے گا یعنی جنت کا راستہ. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا, سوائے جہنم کے رستے سے, سوائے جہنم کے رستے کے کہ جس میں وہ داخل ہوں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انتہائی آسان ہے. الحمدللہ سورہ نساء کے اکثر و بیشتر حصہ ہم نے پڑھ لیا. اب یہ جو آخری گفتگو ہے یہ گویا کنکلوژن ہے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو طویل صورتیں ہوتی ہیں اس کی ابتدائی اور آخری جو آیات ہوتی ہیں بہت ہی جامع ہوتی ہیں. زیادہ آپ دیکھیں گے اب یہاں خطاب ہوگا اور ایک اپیلنگ انداز ہے انسانوں کو مخاطب کرنے کا. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول بالحق, رسول آ چکے ہیں تمہارے پاس حق کے ساتھ, میں ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, فآمنوا خیر لکم, تو ایمان لے آؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم کفر کرو گے نہیں مانو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے, بالآخر تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ پاک سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. اب خاص طور پر عیسائیوں سے خطاب, اور عیسائیوں نے جو غلو کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق, اس پر گفتگو آ رہی ہے. یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, اے عیسائیوں, لا تغلو دینکم, اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. یہ اصل میں غلو انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ہمارے یہاں بھی غلو ہوا, محبت میں ہم آگے بڑھ گئے, اپنے رسول کو ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ جو غلو ہے, بیلنس نہ کر پانا, افراط و تفریط کا شکار ہو جانا, اس کی وجہ سے انسان اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہودیوں نے غلو کر کے اپنے نبی اور رسولوں پر ایسے ایسے الزام لگائے کہ اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں, اور عیسائیوں نے غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. گویا یہ دونوں انتہائیں ہیں. تو فرمایا, اہل کتاب, دین کے معاملے میں غلو نہ کرو, حد سے آگے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. ان المسیح انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, رسول اللہ, دیکھو عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں. وہ کلمت, اور اس کا ایک کلمہ ہے, یہ کلمہ ہے, یہ کلمت اللہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کن القاہا الی مریم, جو اس نے مریم کی طرف جو ہے وہ ڈالا تھا. وہ روح من, اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے, روح اللہ کا لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. فآمنوا باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ, یہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے, ایک میں تین اور تین میں ایک, اس پر یہ آیتیں مبارکہ آ رہی ہیں. ہرگز یہ نہ کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تین خدا ہیں. انتہو, بعد آ جاؤ خیر لکم, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک معبود ہے. سبحانہ اور وہ پاک ہے تمام قسم کے شرک سے. ان یکون لہ ولد, کہ اس کی کوئی اولاد ہو, اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں. پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بطور وکیل, کارساز. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, اور مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس بارے میں کوئی آر نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بن کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے اللہ پاک نے ان کو بھیجا رسول بنا کر, تو ان کو ہرگز اس بارے میں کوئی آر کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہو جائیں, بندے بن کر رہے. ولل ملائکہ, اور نہ ہی سارے فرشتوں کو اس بارے میں کوئی شرم ہو کوئی آر ہے. ولل ملائکہ المقربون, جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتی, اور جو کوئی بھی اس کی عبادت سے آر کرے گا, شرمندگی ہوگی اس کو اس بارے میں کہ اس کو جو عبادت کرے. وہ یستکبر, اور اللہ کی عبادت سے استکبار کرے گا. فسیحشرہم الیہ جمیعا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جمع فرما دے گا اپنے پاس, بالآخر انہی کے اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو پس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے نیک اعمال بھی کرتے رہیں گے. فیوفیہم اجورہم, تو اللہ پاک ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا ان کے اعمال کا. ویزیدہم من فضلہ, اور صرف بدلہ نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل میں سے اور اضافہ فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ فضل عطا فرمائے. اور اس کے برعکس واما الذین استنکفوا, اور وہ لوگ جو آر سمجھیں گے اللہ کی عبادت میں, واستکبروا اور تکبر کریں گے. فیعذبہم عذاباً علیماً, تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیاً ولا نصیراً, اور نہ ہی تم پاؤ گے, نہ ہی وہ لوگ پائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی اپنا ولی اور نہ ہی کوئی مددگار. یا ایھا الناس, پھر خطاب انسانوں سے, اے انسانوں, اے لوگوں, قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے برہان دلیل قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہو چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے نازل کر دیا تمہاری طرف ایک روشن قرآن, واضح دلیل, واضح روشنی, یعنی قرآن حکیم. فاما الذین آمنوا باللہ, تو پس وہ لوگ کے جو واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے. واعتصموا بہ, اور سمٹ گئے اس سے, اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ, تو اللہ پاک ان قریب داخل فرمائے گا ان کو اپنے پاس سے, اپنی رحمت میں, وفضل, اور اپنے فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور ان کو ہدایت دے گا سیدھے رستے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی رستہ عطا فرمائے. اب اس کے بعد جو آیت مبارکہ, اس کا پس منظر یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں کلالہ سے متعلق حکم آیا تھا. وہاں پر کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو, بہن بھائی ہو. لیکن بہن بھائی کا مسئلہ یہ کہ وہاں تین طرح کے بہن بھائی ہوا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو عام طور پر مسئلہ نہیں ہوتا, عام طور پر مرد اور عورت ایک ہی شادی کرتے ہیں, زیادہ اولاد جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. لیکن عرب میں مسئلہ یہ تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی نے کہیں شادی کر لی, یا پھر یہ کہ شوہر نے کئی شادیاں کی ہوئی ہیں, یا جو مرد ہے اس نے کئی شادیاں کی. تو تین قسم کے وہاں پر بہن بھائی ہوا کرتے تھے. ایک کہلاتے تھے احیافی, جس میں ماں شریک, ماں ایک ہوتی تھی اور باپ الگ الگ ہوتا تھا. اسی طرح اللہ کی باپ شریک ہوتے تھے, باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے. اور عینی جو ہے وہ ہوتے تھے جو سگے بہن بھائی ہمارے یہاں کہلاتے ہیں. بہرحال یہ جو حکم تھا اس سے پہلے جو آیا ہے, تو جب کلالہ سے متعلق حکم آیا تو وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ احیافی بہن بھائی ہیں یا اللہ کی بہن بھائی ہیں. تو بارہ اس حوالے سے مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, اس کا جواب یہاں پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. یستفتونک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یعنی کلالہ کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے, دوبارہ سے فتویٰ دیتا ہے. ان امرؤن, وہ مرد, ہلاک, جو ہلاک ہو جائے, لیس لہ ولد, اس کا کوئی اولاد نہ ہو, ولہ اخت, لیکن اس کی بہن ہو, ایک بہن ہے صرف, فلاح نصف ما ترک, تو اس کے لیے ہوگا جو اس نے چھوڑا ہے آدھا, آدھا جو ہے اس کو دے دیا جائے گا. وہ ہوا یرثھا, اسی طرح اگر بہن کا انتقال ہو اور بھائی جو ہے پھر وارث بنے تو وہ وارث بنے گا. وہ ہوا یرثھا ان لم یکن لہا ولد, کہ اگر عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر بھائی جو ہے پوری کی پوری جائیداد کا وارث بن جائے گا. فان کان اثنتین, پس اگر وہ دو بہنیں ہو, یعنی بہنیں ہی بہنیں ہو, فلاحم السلطان مما ترک, تو پھر ان دونوں کے لیے دو تہائی میں سے ہوگا جو بھائی چھوڑ مرے. وہ انسان و اخبتر رجالن اور نشان, اور اسی طرح اگر وہ بہن بھائی زیادہ ہیں, زیادہ مرد اور عورتیں ہیں, یعنی دو سے زیادہ مرد اور عورتیں ہیں, تو پھر اس کا اصول یہی ہے ولی زکری مثل حظ الانثیین, تو مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. جو اصول پہلے آیا کہ مرد کو دو حصہ دیا جائے گا, گویا بھائی کا حصہ بہن کے مقابلے میں دگنا ہوگا. یبین اللہ لکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے دیکھو اور واضح کر رہا ہے یہ باتیں, ان تضلوا, کہ کہیں تم سیدھے راستے گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ ہم نے سورہ نساء کا مطالعہ مکمل کر لیا, کل انشاءاللہ سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا. اہم سورت ہے, آپ سے گزارش ہے وقت پہ تشریف لائیے, دعا بھی کر لیں کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. محنت کے بعد اس طرح مزدور جو ہے وہ اپنی اجرت مانگتا ہے, اسی طرح ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا خیر اور کا فضل مانگنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللہم واجعلہ لنا اماما وہدا ورحما, اللہم ذکرنا ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.